على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خدا بند عالم نے ہمیں واقعی انسان بنانے کے لیے کچھ صلاحیتیں دی ہیں کچھ مواقع فراہم کیے ہیں تو ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر کے ہم جو ظاہری انسان ہیں وہ اصلی انسان بن سکتے ہیں کیونکہ ظاہری انسان تو اللہ نے بنا دیا ہے لیکن واقعی انسان ہمیں خود بننا ہے واقعی انسان بننے کے لیے جو اللہ نے مواقع فراہم کیے ہیں ان میں بہت اہم موقع ہے ماہ رمضان ماہ رمضان وہ مہینہ جب اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا مہمان ہمارا جسم نہیں ہے اس مہینے میں جسم تو ہمیشہ مہمان خدا ہے ہمیشہ اسی کے دسترخوان نعمت سے استفادہ کرتے ہیں رزق اسی سے حاصل کرتے ہیں اور یہ ہماری خصوصیت نہیں ہے مومن و کافر سب اس کا کھاتے ہیں اس مہینے میں اللہ نے صاحبان ایمان کو اپنا مہمان بنایا ہے تو کوئی خاص چیز ہے جسے مہمان بنایا ہے وہ روح ہے ہماری روحانی غذا اللہ نے اس مہینے میں ہمیں فراہم کی ہے اور روحی کو تقویت پہنچا کر کے ہم واقعی انسان بن سکتے ہیں جسم کو پروان چڑھا کر کے تو ہمارا یہ جو ہے ظاہری انسان پروان چڑھے گا حقیقی انسان نہیں اس دعوت میں شرکت کے کچھ آداب ہیں کچھ تیاری ہے اس الہی دعوت الہی ضیافت میں شمولیت کی ایک تیاری روزہ ہے روزے کی حکمتیں کیا ہیں کیوں اللہ نے روزے کو ماہ رمضان میں واجب کیا اسے عرض کر چکا حکمتیں کیا ہیں اسے بیان کر چکا کہ مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے روزہ رکھنے کے بعد نتیجہ کیا اس سے حاصل ہوتا ہے اسے کل عرض کر رہا تھا روزے کے نتائج میں سے ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ روزہ حکمت کا سبب بنتا ہے حکمت کیا چیز ہے دو لفظوں میں عرض کر دوں علم اور حکمت کبھی کبھی دونوں کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے ہم معنی اور کبھی حکمت اور علم میں فرق کیا جاتا ہے علم باطل کا بھی علم ہوتا ہے حق کا بھی علم ہوتا ہے علم میں دونوں چیزیں شامل ہیں مضر علم بھی ہوتا ہے اور یہ جو ہے فائدہ مند علم بھی ہوتا ہے ہر علم فائدہ مند نہیں ہے ہر علم یہ جو ہے مفید نہیں ہے حکمت اس علم کو کہتے ہیں جو برحق علم حکمت وہ علم ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان نہیں ہے اس کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب حضور معراج پر تشریف لے گئے سب معراج کے تحفوں میں سے معراج میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے پروردگار سے دریافت کیا یا رب وما میراث الصوم پروردگار یہ بتا دے کہ روزے کا فائدہ کیا ہے میراث کیا ہے روزے کی ما میراث الصوم روزے کا فائدہ کیا ہے روزے کا تحفہ کیا ہے اجرت روزے کی نہیں کہہ رہے ہیں میراث اجرت نہیں ہوتی ہے میراث جو بغیر کچھ کیے دھرے مل جائے روزے کی جزا تو الگ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ میں جزا دوں گا کیا جزا دوں گا جو کسی کو معلوم بھی نہیں ہے میں جزا دوں گا اجرت کی بات نہیں ہو رہی کہ روزے کی مزدوری کیا ملے گی روزہ رکھنے والے کو تحفہ کیا ملے گا گفٹ کیا ملے گا بیٹے کو میراث کیا ملے گی باپ کی میراث ملنے کے حقدار ہو گئے تحفہ روزہ رکھ کر کے تحفہ لینے کے حقدار ہو گئے ہر ایک کو تو جو ہے میراث نہیں نا ملتی کسی صاحب کا انتقال ہوا ہم بھی پہنچ جائیں ہمیں میراث آپ کو کیوں دیں گے آپ کون ہوتے ہیں میراث ان کے جو ہے بیٹے کو ملے گی میراث ان کی ماں کو ملے گی باپ کو ملے گی بیوی کو ملے گی بھائی کو ملے گی بہن کو آپ کون ہیں؟ تو روزہ رکھنے کے بعد مسلمان حقدار بن جاتا ہے اس تحفے کا. ما میراث الصوم, میرے اللہ میرے پروردگار روزے کا تحفہ کیا ہے؟ قدرت کا جواب ہے, الصوم یورث الحکمہ. روزے کا تحفہ یہ ہے کہ اسے حکمت آ جاتی ہے, وہ علم جو برحق علم ہے, وہ علم مل جاتا ہے جو فائدے مند علم ہے, جس میں نقصان نہیں ہے. اور جب یہ علم آ جائے گا تو اس کا نتیجہ بھی آئے گا. الصوم یورث الحکمہ, روزہ حکمت کا تحفہ دیتا ہے. حکمت میں وہ حکیم جی والی حکمت نہیں ہے, روزہ حکمت کا تحفہ دیتا ہے. والحکمت تورث المعرفہ, اور جسے حکمت مل جاتی ہے اسے اللہ کی معرفت مل جاتی ہے. والمعرفت تورث الیقین, اور جب اس کی معرفت حاصل ہو گئی تو یقین بھی ہو جاتا. ہمیں علم ہے کہ اللہ ہے, جسے علم نہیں ہے اللہ ہے. نام الگ الگ ہو گئے ہیں اس کے ضرور. آج دنیا میں شاید 80% لوگ وہ ہیں جو اس سے پہچان, اس کے جو معتقد ہیں, جانتے ہیں کیا ہے. نام الگ الگ ہو سکتے ہیں, 80% دنیا کی آبادی وہ ہے جو خدا کی معتقد ہے, معترف ہے. لیکن یہ علم جو ہے, یہ علم معرفت نہیں ہے. حکمت کا نتیجہ معرفت ہے, اور جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو یقین حاصل ہوتا ہے. اور جب انسان کو یقین حاصل ہو گیا کہ ایک پروردگار ہے, مبتا کا یقین, معاد کا یقین, توحید پر ایمان, معاد پر ایمان, قیامت پر ایمان, ایمان نہیں بلکہ یقین. کل میں نے عرض کیا تھا, ایمان اور ہے, یقین اور ہے. بعض دفعہ ایمان ہے, فرض کیجئے ہم نے آ کر کے ایک آپ سے بات کہی, 11-12 سال کا جو آپ کا تجربہ ہمارے ساتھ ہے, آپ کو تقریباً یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے, کہہ رہے ہیں تو ہوگا, فلاں بات کا مولانا نے کہا ہے. لیکن ایک دل کے نہا خانے میں تھوڑا سا گوشہ تو ہوئے نا کہ ہو سکتا ہے غلط کہا ہو, زیادہ اس میں غالب یہی ہے. تو ہم نے کہہ دیا فلاں چیز ہے, جب تک امریکہ نہیں آئے تھے ایمان تو تھا کہ امریکہ ہے, لیکن جب آ کر کے شہر کو قریب سے دیکھ لیا, بیت ولی اثر کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, آنے سے پہلے بھی کچھ معرفت تھی, کچھ علم تھا ہمارے پاس, کچھ آگہی تھی, مگر یقین نہیں ہے. یقین وہاں ہے جہاں 1% بھی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہ بچے. البتہ میں نے قدر کیا تھا کہ قیامت کے لیے جو اللہ نے چاہا ہے ہم سے, وہ یقین چاہا ہے, ایمان نہیں چاہا ہے صرف. جب انسان کو یقین ہو گیا پروردگار کے اوپر, تو اس کا ایک نتیجہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے, پھر انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے, پھر ٹینشن نہیں رہتا. آپ دیکھیں نا, بچے کو ٹینشن رہتا ہے یا باپ کو ٹینشن رہتا ہے؟ عام طور سے بچے کمسن ہوتے ہیں, انہیں کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ جو کچھ ہے ہمارا, ہمارے باپ موجود ہیں, وہ کریں گے. اگر چوٹ لگ گئی تو ڈاکٹر کے پاس وہ لے جائیں گے, بیمار پڑ گئے اسپتال وہ لے جائیں گے, بھوک لگے گی کھانا وہ کھلائیں, اسے نہ کھانے کی فکر ہے نہ چوٹ لگ جانے کی فکر ہے. بے تحاشا بچہ دوڑتا ہے, آپ احتیاط سے دوڑتے ہیں کہ گر نہ جائیں, کیونکہ مصیبت اپنے اوپر آئے گی نا. لیکن بچے کو پرواہ نہیں رہتی ہے کہ بچہ کس عالم میں ہے. جب انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے, لا یستیقن العبد لا یبالی کیف اصبح بعسر ام یسر, جب یقین ہو جاتا ہے اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہتی ہے کہ ہمارا دن کس طرح سے گزرے گا, تنگیوں میں گزرے گا یا سہولتوں میں گزرے گا. اس کی پرواہ ہم کیوں کریں جو ہمارا مالک ہے وہ ہماری پرواہ کی پرواہ. جیسا کپڑے میں پیمان لگے ہوئے ہیں, نہ کپڑے میں پیوند کا غم ہے نہ مخمل کا کپڑا پہن لینے کی خوشی ہے, کیونکہ یہ چیزیں تو ہمارے دل بستگی کی ہے ہی نہیں. ہمیں تو ہماری نگاہ میں چیزیں رہی نہیں گئی ہیں, ہمیں تو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. جب اس کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو پیر سے تیر نکال لیا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. फिर से पैर से तीर निकल गया और एहसास भी नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है। तो रोजे का तोहफा है हिकमत, हिकमत का तोहफा है मारफत, मारफत का तोहफा है यकीन। और जब इंसान इस मंजिल पर पहुंच जाता है तो फिर वो मौका होता है, अब उसे इस बात का गम नहीं रह जाता है। हम तो सुबह से उठते हैं, सुबह उठने के बाद हमारा सारा फिक्र सारा हमारा सारा जहन जिस तरफ जाता है कि आज क्या खाएंगे, आज के दिन कैसे गुजरेगा, आज क्या पहनेंगे, आज की गाड़ी क्या होगी, आज का बंगला क्या होगा। जो इस मंजिल पर बंदा पहुंच जाता है उसे अच्छा मिला वो भी खा लेता है, बुरा मिला वो भी खा लेता है। वो बंदा जो कि रोटी भी खाता है और जो है भुना हुआ परिंदा भी खाता है, दोनों चीज है ना। कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये जो है भुना हुआ परिंदा लाके रखा गया तो पैगंबर को ये ख्वाहिश हो रही है कि बारे लाहा उसे भेज दे जो तेरी निगाह में सबसे ज्यादा महबूब है। तो ये नहीं कि फकत हमेशा सूखी रोटी नहीं खाते थे, फिर तसव्वुर हो कि सुन्नत अमीरुल मोमिनीन क्या है, सूखी रोटी है। सुन्नत अमीरुल मोमिनीन सूखी रोटी नहीं है, अमीरुल मोमिनीन सूखी रोटी भी खाते थे और अमीरुल मोमिनीन भुना हुआ परिंदा भी खाते थे, अच्छा खाना भी। जब खाने सब अच्छे हैं तो हम लोगों ने तकसीम कर लिया है ना, इसको बुरा खाना कहा उसे अच्छा खाना कहा, डिश में चुनते रहते हैं कि कौन सी चीज है, दस्तरखान पे बैठे हैं। कुछ आदाब दस्तरखान है हमारे इस्लाम में, आदाब दस्तरखान में अहम सबसे अहम अदब यह है कि जो सामने है उसी को लो, हाथ ना बढ़ाओ, हाथ ना बढ़ाओ। हम तो देखते हैं दस्तरखान के ऊपर कौन सी चीज कहाँ है, सामने दाल रखी हुई है, सब्जी रखी, ओ ये जो है फ्राई चिकन वहां है, खा दस्तरखान पर बढ़ा करके वहां से उठा लिया दूसरे के आगे से। हमारे यहाँ आदाब दस्तरखान के खिलाफ है इस्लाम में, आदाब दस्तरखान के खिलाफ को तौहीन है उस खाने की जो आपके सामने रखा हुआ है, जो अपने सामने है उसे खाओ। जिसे यकीन है अल्लाह के ऊपर उसकी निगाह में फर्क नहीं रह जाता है लहमे मशमी है, भुना हुआ परिंदा रखा है या जो की रोटी रखी है, उसे तो जो भी सामने आ गया इतना ले लेना है जितना बदन के लिए एनर्जी जरूरी है। उसकी असल लज्जत जो है ये जो है मुनाजात में है, असल लज्जत उसकी जिक्र खुदा में है, असल लज्जत उसे मिलती है जब किसी यतीम की जो है मदद कर लेता है, असल मजा उस वक्त आता है जब किसी मजलूम का दिफा कर लेता है, उसको असल मजा आता है। तो रोजे का तोहफा जो है कि इंसान हिकमत से मालामाल हो जाता है और हिकमत के नतायज वो। अब आखिरी मंजिल तक पहुंच रहे हैं रोजे के सिलसिले में, असल रोजे का क्या था जो कुरान ने बयान किया था, लअल्लकुम तत्तकून, तकवे तक, सब तकवे तक पहुंचने के रास्ते हैं ये, सब तकवे तक पहुंच जितनी चीजें बयान की गई थी ये वो चीजें थी जो रुकावट पैदा करती हैं तकवे तक पहुंचने के लिए। जब उन तमाम सफात से आरास्ता हो जाएंगे जिनकी खातिर रोजा फर्ज किया गया, जो रोजे का जुजवी फायदा थे, उसके बाद असल फायदा जाहिर होता है कि इंसान के अंदर वो तकवा पैदा हो जाता है, वो परहेजगारी पैदा हो जाती है जो उसे हकीकी इंसान बना सकती है, जिसकी बिना पर वो उस बहिश्ते बरी का हकदार बन जाता है जो अल्लाह ने अपने असली इंसानों के लिए पैदा किया है, और उस आतशे जहन्नम से नजात मिल जाती है उसे जिसे अल्लाह ने उन लोगों के लिए फराहम किया है जो उसकी सलाहियतों को दफन कर देते हैं। फ़इज़ल मौऊदतु सुइलत, इज़ल मौऊदतु सुइलत, अगर चाहे लड़कियों के बारे में है जिन्हें जिंदा जिंदा दफन कर दिया जाता है, अय्यदम बिन कुतिलत, लेकिन बाद मुफस्सरीन ने उसको उन सलाहियतों के सिलसिले में भी तफसीर किया, जो सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं उनके बारे में सवाल होगा कि इन सलाहियतों को तुमने दफन क्यों कर दिया, इन सलाहियतों को परवान क्यों नहीं चढ़ाया। तो फिर आखिरी नतीजा जो निकलता है वो ये है कि तकवा रोजे का वो आखिरी नतीजा, चुनांचे पैगंबर से इरशाद है, सौमो जुन्नतुन व हिस्नुन हसीनुन मिनन्नार। वो सारे सिफात जब इंसान के अंदर पैदा हो गए, हिकमत आ गई, मारफत आ गई, यकीन आ गई, मवासात हमने कर लिया, शैतान को अपने से दूर कर लिया, قیامت کی یاد ہمارے اندر موجود ہے، وہ تمام چیزیں جو میں عرض کر چکا ہوں، اب اس کے نتیجے میں انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا، تقوی کے نتیجے میں انسان آتش جہنم سے اس کو رہائی، آتش جہنم سے ہمیں خود اپنے کو، اسے میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ جنت اور جہنم ہم خود بناتے ہیں، اللہ سے شکوہ نہ کرے، وہ کیسا رحمان و رحیم اس نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا، تو ایسا ہی ہوگا کہ ہم سب پتھر لے کے اپنے سر پہ مار دیں، کیسا اللہ رحمان و رحیم اس نے ہمارا سر پھوڑ دیا، کیونکہ پتھر میں جو ہے سختی اللہ نے پیدا کیا تھا، کھوپڑی کو نرم اللہ نے بنایا تھا، ہاتھ میں طاقت اللہ نے دی تھی، تو ایک اعتبار سے ہمارا سر کس نے پھوڑا؟ اللہ نے پھوڑا ہے، لیکن کبھی ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کی ان صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا۔ یعنی اسی طرح سے جنت اور جہنم، جنت اور جہنم کا سسٹم تو اس نے بنایا ہے، لیکن اس سسٹم میں ہمارا نقش یہ، ہمارا کردار یہ ہے، ہم جو رول ادا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اختیار کے ذریعے اس وہ کام انجام دیتے ہیں جس کے نتیجے میں جہنم تشکیل پاتا ہے، تو جہنم ہم بناتے ہیں، یہ کام اگر ہم کریں گے تو صوم و جنت و حصر حصیر حصین من النار، روزہ ایک سپر ہے، ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جو ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت کی، فرماتے ہیں الصیام جنۃ من العبد المؤمن یوم القیامہ، صرف روزہ رکھ لینا جہنم سے نہیں بچاتا، وہ ساری چیزیں اس کی حکمت ہے، جو اس کا یہ جو ہے فلسفہ ہے، ان سب چیزوں کو اگر ہم نے نگاہ میں رکھا، روزہ رکھے ہیں مگر غافل ہیں، پیاسے ہیں مگر پیاس پہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن کی پیاس یاد آ سکے، مواساد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے، ہم اپنے کو گناہوں سے دور نہیں رکھ رہے ہیں، ایک عادت کے تحت بھوکے چلے آ رہے ہیں بغیر توجہ کے، وہ روزہ اس روزے کی خاصیت نہیں ہے۔ الصوم الصیام جنۃ من العبد، الصیام جنۃ العبد المؤمن یوم القیامہ، من یہاں پر اضافہ ہے، الصیام جنۃ العبد المؤمن یوم القیامہ کما یقیو احدکم سلاحہ فی الدنیا، آپ کے ہاتھ میں اگر ڈھال ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ میں اگر تلوار ہے، اگر آپ کے پاس یہ اسلحہ موجود ہے تو دشمن اتنی آسانی سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر آپ نہتھے ہیں، آپ بے سلاح ہیں، تو دشمن آپ کو آسانی سے نقصان پہنچا دے گا، جس طرح سے اسلحہ دنیا میں ہمیں دشمن کے نقصان سے بچاتا ہے، اسی طرح سے روزہ ہمیں قیامت کے دن آتش جہنم سے بچائے گا۔ روزہ سپر ہے، روزہ ایک ڈھال ہے جو ہمیں آتش جہنم سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ کی جب خدا سے گفتگو ہو رہی تھی، جناب موسیٰ نے خداوند عالم سے دریافت کیا، اے خدا یہ بتا کہ جب تیرا بندہ تیری خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، عادت کے تحت نہیں، ویٹ گھٹانے کے لیے نہیں، روزہ رکھ رہے ہیں کاہے کے لیے، وزن زیادہ بڑھ گیا ہے، ویٹ گھٹانا ہے اپنا، اس کے لیے نہیں، بلکہ تیری خوشنودی کے لیے، تیرے حکم کی خاطر جب تیرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو اسے کیا دے گا؟ جواب دیتا ہے پروردگار، اے موسیٰ، جو بندہ میری خوشنودی کے لیے روزہ رکھے گا اسے میں قیامت کے دن آتش جہنم سے بھی امان دوں گا، اور جو احوال قیامت ہے ان سے بھی میں اسے امان ادا کر دوں گا، جو بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے دکھانے کے لیے۔ البتہ عرض کیا کہ روزے میں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا نام، جب تک انسان خود سے نہ بتائے، جب تک خود سے ریا کا اظہار نہ کرنا چاہے، اس کا اظہار نہیں ہوتا ہے روزے کا۔ اگر انسان روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اگر انسان روزہ یہ جو ہے خدا کے لیے رکھ رہا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے رکھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، یا جیسا کہ عرض کیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، یہ جو ہے ویٹ گھٹانا، وہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے، سب ضمنی فائدے ہیں۔ صومو تصحو، پیغمبر فرماتے ہیں روزہ رکھو، تمہیں روحانی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی ملے گی، آج بہت سارے اطباء روزے کو ایک یہ جو ہے دوا کے طور پر پیش کرتے ہیں، علاج کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ معدے کو آرام ملتا ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں، لیکن روزے کا مقصد وہ نہیں ہے. روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں؟ پیٹ گھٹانے کے لیے، اپنا علاج کرنے کے لیے. روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے حکم کے لیے. یا موسیٰ لہو جنتی، جو روزہ میرے لیے رکھے گا میری جنت اس کے لیے ہے. وَلَهُ الْأَمَانُ مِن كُلِّ حَوْلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہر خوف سے وہ محفوظ رہے گا، کوئی پریشانی اسے پیش نہیں آئے گی. لوگ پریشان ہوں گے، لوگ جو ہے یہ جو ہے مضطرب ہوں گے، کوئی پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہوگا، لیکن جو میرے لیے روزہ رکھے گا وہ قیامت کے خوف سے، قیامت کی مشکلوں سے بھی اسے نجات ہے اور آتش جہنم سے بھی اسے نجات ہے. آخری فائدہ اس کا بیان کر کے اس کے بعد مہمانوں کی قسمیں بیان کرنا چاہتا. اللہ نے جو مہمان بلایا ہے، کئی طرح کے مہمان ہیں، کچھ تو مہمان بالکل قبول ہی نہیں ہے، کچھ مہمان ہیں آ سکتے ہیں، دعوت نامہ ہے ان کے لیے. اب آیا تو ہے اللہ کی دعوت میں، لے کے کیا جائے گا وہ ایک الگ سی بات ہے. پروانہ اجازت کس کے لیے ہے اس دربار میں آنے کی؟ سب سے اہم فائدہ جو بہرحال روزے کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر قوت ارادی مضبوط ہو جائے. کبھی کبھی بہت سارے گناہ، بہت سارے معاصی ہو جاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خدا نخواستہ بے دین ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے، یا کوئی واقعی پکا فاسق و فاجر ہے، نہیں، اچھا خاصا مسلمان ہے، اچھا خاصا مومن، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، جانتا ہے گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس، یہ جو ہے شرمندگی بھی ہوتا ہے، یہ جو ہے ندامت کا احساس بھی اسے ہوتا ہے، پھر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، بھائی فلاں کیا کرے، بھائی چاہتے تھے کہ نہ ہو مگر ہو گیا، نہیں ہو سکا. سب دوست احباب بیٹھے تھے، سب پی رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آ کر کے میں نے زبان دھل بھی لیا ہے، پاک بھی کر لیا، صابن سے رگڑ رگڑ کے زبان دھل لیا ہے، میں کیا کرے دوستوں کی خاطر. یہ قوت ارادی کی کمزوری ہے. قوت ارادہ اگر انسان کی مضبوط ہو، ارادی قوت اگر مضبوط ہے انسان کے اندر، انسان کیسے ہی ماحول میں چلا جائے. اس کے کہ بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں ماحول کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے. البتہ ایسے ماحول میں جانا، ایسے دوستوں سے یہ جو ہے میل ملاپ بڑھانا اسلام نے جو ہے منع کیا ہے، لیکن کچھ ایسے اللہ کے بندے انہیں کسی ماحول میں ڈال دیجئے، یہ جو ہے ویکسینیشن ایسا انہیں تقوی کا لگا ہوا ہے، گناہ کے کیسے ہی جراثیم ہوں ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتے. تو جن کے ہاں قوت ارادہ یہ جو ہے مضبوط ہے، ارادہ جن کا مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے ہار نہیں مانتے ہیں، نفسانی خواہشات ان کے اوپر غالب نہیں ہوتی. میں نے اکثر عرض کیا ہے نا کہ ہمارے اندر دو قوتیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ. ایک طرف ہے خواہش کہتی ہے اسے کھا لو، پھر اس کے بعد نفس لوامہ یہ جو ہے منع کرتا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ مت کھانا، اس کا انجام برا ہوگا، گناہ ہے، خدا ناراض ہوگا، بدبخت ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. وہ ڈراتا ہے، یہ لالچ دلاتا ہے. کبھی یہ غالب ہو جاتا ہے لوامہ، اور کبھی غالب ہو جاتا ہے امارہ. تو ہم لوگ تو عام طور سے اسی میں رہتے ہیں نا، جنگ ہمارے ہمیشہ چلا کرتی ہے، لیکن جن کے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں وہ اس مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں جسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. جب نفس مطمئنہ کی منزل آ جاتی ہے تو وہاں سے نفس امارہ اتنا کمزور ہو گیا کہ سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں پڑتی. روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر قوت ارادی جو ہے مضبوط ہو جائے، اب ہم خواہشوں کے غلام نہیں رہ جاتے ہیں، اور یہی جہاد اکبر ہے، یہی جہاد اکبر. گناہوں سے مقابلے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، خواہش نفس پر قابو پا لینا. کیونکہ جو باہر کا دشمن ہوتا ہے، باہر کے دشمن سے لڑنے کو جہاد اصغر کہا گیا ہے، بیرونی دشمن جو ہے، آپ اسرائیل کے مقابلے میں جا کے لڑیں گے وہ جہاد اصغر ہے، لیکن اگر اپنے نفس سے آپ جنگ کر رہے ہیں اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے. کیونکہ سامنے کا دشمن جو ہے نظر آ جاتا ہے اور اپنے اندر کا دشمن نظر نہیں آتا. زیادہ اس سے لڑنا آسان ہے، اس سے لڑنا زیادہ مشکل ہے. یہ تو دوست بن کر کے آتا ہے نا، وہ تو دشمن ہے، جانتے ہیں وہ دشمن ہے، لیکن جو دشمن دوست بن کر کے آتا ہے وہ دشمن سب سے بڑا دشمن ہوا کرتا ہے. پیارا پیغمبر کی حدیث یہ جو ہے مولا کائنات سے نقل ہے، افضل الناس من جاہد ہوا، بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات سے جنگ کر سکے، بہترین شخص وہ نہیں جو اسرائیل کے مقابلے میں آ جائے. البتہ اسرائیل کے مقابلے میں آنے کے لیے پہلے جہاد اکبر کر لیں گے تبھی آ پائیں گے، ورنہ آئے گا کون. بہترین شخص وہ نہیں ہے جو ظاہری دشمنوں سے لڑے، جو اسلام کے ظاہری دشمن ہیں ان سے لڑنے والا بہترین شخص نہیں ہے. بہترین شخص وہ ہے جو اپنے خواہش نفس کا مقابلہ کر سکے. نفس کہتا ہے روزہ رکھو، نفس کہتا ہے کھانا کھا لو، نفس کہتا ہے پانی پی لو، نفس کہتا ہے کہ وہ تمام لذتیں جو حرام کر دی گئی ہیں ماہ رمضان میں ان سے بہرہ مند ہو. بہت سے ایسے مواقع آ جاتے ہیں، لیکن اس وقت اگر انسان اپنا جو ہے اپنے نفس کو کچل دے، وہی کام جو یوسف نے کیا، سارے حالات فراہم ہیں، اگر جناب یوسف اپنے نفس سے جنگ کر رہے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کر رہے ہیں، یہ افضل الناس ہے. ہم میں سے اب یہ افضلیت ہمارے ہاں کبھی ایک دن آتی ہے، کبھی ایک ہفتہ آتی ہے، کبھی ایک مہینہ رہتی ہے، کسی کے ماہ رمضان تک رہتی ہے یہ افضلیت. ماہ رمضان میں روتے رہتے ہیں، رمضان ختم ہوا، عید کا دن آیا، استعفیٰ دے دیا کہ ہمیں یہ افضل نہیں بننا ہے، افضلیت سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. افضل الناس من جاہد ہوا، بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہوں، بہترین شخص وہ نہیں ہے جو امامہ ابا قبا پہنے ہوئے ہو، بہترین شخص وہ نہیں ہے جس کے آگے حجت الاسلام، صفت الاسلام، آیت اللہ، علامہ کا لقب لگا ہو، بہترین شخص وہ نہیں ہے جو معاشرے میں ڈاکٹر، انجینئر اور فلاں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہترین شخص وہ نہیں ہے جو کارخانے دار کہا جاتا ہے، جس کے پاس دولت کا انبار لگا ہے. بہترین شخص جھوپڑے میں رہنے والا بھی ہو سکتا ہے. افضل الناس من جاہد ہوا، ربضے میں رہنے والا ابو ذر ہے بہترین شخص، ربضے میں پڑا ہوا ابو ذر ہے بہترین شخص، افضل الناس. اور یہ افضلیت وہ ہے جو ہر ایک کے اختیار میں ہے، ہر ایک کے پاس میں ہے. اگر کہہ جیسے صاحب افضل الناس وہ ہے جو ارب پتی ہو، ایک بلین ڈالر ہو، وہ افضل الناس ہے، ہر ایک کے لیے تو ممکن نہیں تھا ایک بلین ڈالر حاصل کر لینا، لیکن من خلا بن جاہد ہوا سب کے لیے ممکن، ہمارے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، کس کے لیے ممکن نہیں ہے. اجی کیپیٹل ہوتا تو ہم بھی تجارت کر کے بن جاتے بلینر، ہم بھی فلاں کو ہوتا کیا، یہ کیپیٹل تو سب کے پاس ہے. یہ صلاحیت خدا نے کسے نہیں دی ہے، ہر ایک کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، صرف ضرورت ہے صلاحیت کو پروان چڑھانے کی. پروان چڑھانے کا بہترین موقع ماہ رمضان اور روزہ ہے. افضل الناس من جاہد ہوا، اقوى الناس من غلب ہوا. پہلوان ڈھونڈنا ہے، پہلوان تلاش کرنا چاہتے ہیں، پہلوان کو ڈھونڈنے کے لیے کشتی لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. کشتی لڑ کے دیکھو کون کس کو پٹخ دیتا ہے، کسی کو نہ پٹکو، اپنے نفس سے کشتی لڑ کے اسے پٹخ دو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں، دیکھا سے دیکھا کہ کوئی بڑا سا پتھر رکھا ہے، اسے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کھڑے ہو گئے رسول اللہ، کیا ہو رہا ہے بھائیوں، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ تقریر فقط منبر سے تھوڑی ہوتی ہے، موعظہ نصیحت کے لیے صرف نہیں کہ رمضان میں تاریخ آئے گی وہاں سب لوگ اکٹھا ہوں گے تو ایک موعظہ ہوگا. موعظہ تو کسی وقت بھی ہو جاتا ہے، کھانا کھانے بیٹھے ہیں موعظہ ہو جاتا ہے، کھیل کھیل میں موعظہ ہو جاتا ہے، کھیل کھیل میں پوری زندگی ہے جو ہے واعظ ہے، پوری زندگی واعظ ہے. ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو بانٹ دیا، الگ الگ کر دیا ہے نا، اتنا ٹائم جو ہے وہ دین کے لیے، ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹہ، جتنا اس سے نکل سکا، بقیہ دنیا کے لیے. نہیں، ہمارے دین اور دنیا کی تقسیم ہی نہیں ہے. جس وقت آپ آفس میں جا رہے ہیں وہ بھی دین ہے، جس وقت آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں وہ بھی دین ہے، جس وقت آپ نے بیٹھے بال بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، وہ بھی دین ہے. اور جس وقت نماز کے لیے مسجد میں آئے وہ بھی دنیا ہے. دل میں کیا ہے، نیت کیا ہے، کس نیت سے آپ کہاں آئے ہوئے ہیں؟ پیغمبر نے تو کہا کیا ہو رہا ہے بھائی، جی رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں طاقتور کون ہے، جو اس پتھر کو اٹھا لے وہ زیادہ طاقتور ہے. پیغمبر نے کہا اس سے تھوڑی پتا چلے گا، اشجع الناس من غلب هوا، یہاں پر ہے اقوی الناس من غلب هوا، شجاع ترین شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو کچل لے، جو اپنے نفس پر غالب آ جائے. نفس کہہ رہا ہے چوری کرو، نہیں کریں گے. نفس کہہ رہا ہے نامحرم چہرے کو دیکھو، نہیں دیکھیں گے. نفس کہہ رہا ہے یہ جو ہے رشوت لے لو، نہیں لیں گے. نفس کہتا ہے تہمت لگاؤ، نہیں لیں گے. انہوں نے کل مجھے ذلیل کیا تھا، آج ایسا الزام لگائیں گے اس کے اوپر کہ تلملاتے پھریں گے. اب ثابت کرتے پھریں کہ ہم ایسے نہیں ہیں، کیونکہ الزام لگانا آسان ہوتا ہے، اور الزام یہ جو ہے صفائی دینا، کیونکہ اسلامی کلچر تو یہ ہے کہ جو الزام لگاتا ہے ثابت کرنا اس کے ذمے ہے، اور اگر ثابت نہیں کرتا تو کوڑے اسے پڑیں گے. قذف، جن چیزوں کی سزائیں معین کی ہیں اسلام نے، حد جن کے لیے ہے کہ یہ قذف ہے. کسی پہ تہمت لگانا، جو ہمارے لیے جتنا آسان پانی پینا ہے نا، اتنا آسان تہمت لگانا ہے. کسی پہ کوئی بھی تہمت لگا دیتے ہیں، کیریکٹر کی تہمت لگا دیتے ہیں، عقیدے کی تہمت لگا دیتے ہیں، کچھ بھی بڑی آسانی کے ساتھ. شریعت نے کہا اگر تم نے زبان سے لفظ نکال دیا ہے تمہیں ثابت کرنا پڑے گا، اور پورے طور سے ادھورا نہیں. کسی کے اگر پاک دامنی میں تم نے الزام لگا دیا، چار گواہ لانے پڑیں گے، تین بھی لاؤ گے تو تمہیں کوڑے پڑیں گے. تم نے کہا کیوں؟ وہ ہمارے یہاں تو معاملہ الٹا ہے نا، الزام لگانے والے کو دلیلیں دینی، جس پر لگایا گیا وہ ثابت کرے، وہ ثابت کرے جی میں ایسے نہیں. کتنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں، کتنے میاں بیوی میں یہ جو ہے جدائی پیدا ہو، کتنے بچے تباہ ہو گئے اسی سلسلے. ایک الزام عورت پہ لگا دیے گا، چلیے صاحب اب پورا خاندان جو ہے ان کا مخالف. نفس کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہم کو، ان سے ہمیں کل تکلیف ہوئی، آج ہم ان کو پہنچانا. نہیں، آپ کو حق نہیں ہے. انہوں نے آپ کو اگر تکلیف پہنچائی تھی، اب وہ اس کی سزا ان کو ملے گی، لیکن آپ آ کر کے ان پر الزام لگا دیں، غلط تہمت لگا دیں. اکثر ہوتا ہے انسان تلبلا جاتا ہے جب نا، تو دل یہی چاہتا ہے کسی طریقے سے ان کو ذلیل کر دو معاشرے میں، سماج میں. یہاں اگر انسان بن قابو پا لیا تو اقوی الناس من غلب ہوا، قوی ترین شخص وہ ہے جو اپنے کو گناہ سے محفوظ رکھے، جو اپنی خواہش نفس پر قابو پا جائے. یہ سارے تھے روزے کے فائدے. اس مہینے میں ہوا شہر دعیتم الی ضیافت اللہ، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے. مہمان کسے بنایا ہے؟ جسم کو یا روح کو؟ روح مہمان ہے. مہمان ہم ہیں جب دعوت میں جاتے تیاری کرتے ہیں. پہلی تیاری کیا تھی؟ روزہ رکھا. اب یہ تیاری سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. کسی بھی دعوت میں ہم جاتے ہیں، کسی کا کپڑا کم قیمتی ہوتا ہے، کسی کا کپڑا زیادہ قیمتی ہوتا ہے. کوئی خاتون گئی بغیر زیور کے چلی گئی، دوسری خاتون گئی باقاعدہ سج دھج کے گئی، کسی نے ایک ہار پہنا، کسی نے دو دو پہن لیا، کسی نے دس دس پہن لیا. تیاریاں الگ الگ ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سب تیاری کرتے ہیں. روزہ تیاری ہے الہی ضیافت میں جانے کے لیے. سب کی تیاری ایک جیسی نہیں، سب کو فائدہ بھی ایک جیسا نہیں ملے گا. یہ تو فقط گیٹ پاس ہے روزہ اس دعوت میں آنے کے لیے. آ گئے، اب ہر ایک کی کرسی الگ الگ ہوتی ہے نا. بعض شخصیتیں ہیں، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اہم شخصیتیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے وی آئی پی ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں یہ جو ہے وی وی آئی پی ہوتے ہیں، پتا نہیں چار پانچ بی بی لگا دیجیے اس کے اندر، بھی لگا دیجیے. تو شخصیتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ انتظام ہوتا ہے. سب کو ایک پروردگار کی بھی بات میں جا رہے ہیں، سب ایک طرح کے نہیں ہیں. چنانچہ روزہ رکھنے والے جو الہی ضیافت میں گئے ہیں، وہ دیکھیں کہ ہم اپنے کو کس کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں، کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں. ٹاٹ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں یا کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ قریب بیٹھنا چاہتے ہیں یا دور بیٹھنا چاہتے ہیں؟ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے ایک عوام کا روزہ ہے، سب سے کمتر درجہ عام روزہ. عام روزہ کن لوگوں کا ہے؟ ان ایسر مفترض اللہ تعالی علی الصائم فی صیام ترک الطعام والشراب. سب سے کمتر درجہ جو ہے، کم ترین کیٹیگری جو ہے روزہ رکھنے والوں کی، وہ یہ ہے کہ اپنے کو یہ جو ہے مبتلات صوم سے بچائیں، جو چیزیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ان سے بچائیں. کھائیں نہیں، پیئے نہیں، وہ تمام یہ جو ہے لذتیں جو حرام کی گئی ہیں ان سے اپنے کو اگر محفوظ کر لیا تو وہ اس حقدار ہو جاتے ہیں اس دعوت میں آنے کا. یہ عام روزہ ہے. اس کے بعد ہے یا پیغمبر کی حدیث ہے کہ صوم الجسد الامساک عن العقزیت بارادت واختیار خوف من العقاب ورغبت فی الثواب والاجر. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب کی خواہش اور جہنم کے خوف سے اپنے ارادہ و اختیار سے کھانے پینے سے پرہیز جو ہے یہ جسم کا روزہ ہے عام روزہ. لیکن اب اس کے بعد ہے خاص روزہ. اب ٹاٹ سے اٹھ کر کے کرسی ملے گی بیٹھنے کے لیے, تھوڑی سی اہم جگہ ملے گی, اہمیت دی جائے گی. خاص روزہ کن لوگوں کے لیے جو بزم اس طرح سے آنا چاہتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں صوم النفس, جسم کا روزہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا. روح کا روزہ کیا ہے؟ جسم کا روزہ تو عام لوگوں کا روزہ ہے. صوم النفس امساک الحواس الخمس عن سائر المعاصم. آپ کے جو احساس حواس پنجگانہ ہیں, آنکھ کان ناک زبان ہاتھ, کچھ چیزیں چھو کے محسوس کرتے ہیں, کچھ چیزیں سن کے محسوس کرتے ہیں, کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے, کچھ چیزوں کو چکھ کر کے زبان, کچھ چیزوں کو سونگھ کر کے, جو پانچ ظاہری احساس ہمارے ہیں. جو انسان اپنے ان پانچوں حواس کو, پانچوں احساسات کو گناہ سے پاک رکھے وہ ہے خاص روزہ. یعنی زبان سے غیبت نہیں کریں گے, زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے, زبان سے تہمت نہیں لگائیں گے, کسی کو اذیت نہیں دیں گے, آنکھوں سے حرام نہیں دیکھیں گے, کان سے حرام نہیں سنیں گے, ہاتھوں سے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے. یہ جو ہمارے ظاہری حواس ہیں, ظاہری احساسات کو گناہوں سے محفوظ رکھنا, یہ ہے خاص روزہ. یعنی صرف کھانا پینا چھوڑ دینا نہیں, بہت سے لوگ ہیں کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں, پانی تو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن پورے جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں سب سے گناہ کرتے ہیں. کسی بے گناہ کو ڈانٹ دیتے ہیں, کیا صاحب غصہ ہے روزے میں ہیں. یہ عام والے ہیں, یہ خاص والے نہیں. یہ خاص والا کبھی غصہ نہیں کرتا, کسی کو ڈانٹتا نہیں, کسی بے گناہ کو مار دیتے ہیں, بیٹھ کر کے جھوٹ بول رہے ہیں, دکان کے اوپر دھوکھا دے رہے ہیں, فریب دے رہے ہیں, اپنے نقلی مال کو اصلی بنا کر کے پیش کر رہے ہیں. یہ افراد وہ ہیں جو خاص روزے کے قریب بھی نہیں گئے ہیں, عام روزہ ان کے پاس ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا من لم تصم جوارحه عن محارمی فلا حاجت فی ان یدع طعامه وشرابه من اجلی. جس کسی نے اپنے اعضاء و جوارح کو ہمارے گناہ سے محفوظ نہیں رکھا, مبتلا گناہ ہے جو انسان, روزہ تو رکھے یعنی کھانا نہیں کھا رہا ہے, پانی نہیں پی رہا ہے, مگر جھوٹ بول رہا ہے, مگر گالیاں دے رہا ہے, مگر دھوکہ دے رہا ہے, مگر لوگوں کا مال غصب کر رہا ہے, مگر ظالموں کی یہ جو ہے مدد کر رہا ہے, جو سارے گناہ ہیں, مگر ماں باپ کی توہین کر رہا ہے, مگر رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رہا ہے, مگر دو مومنوں کو آپس میں جو ہے لڑا رہا ہے, دو کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے, چپ بیٹھا ہے, انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتا ہے, ان کے درمیان میں جو ہے صلح و صفائی نہیں کراتا ہے. فرماتا ہے خدا بند متعال اس سے کہہ دو کسے ہمیں اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ بولتا ہے اس نے ہماری خاطر روزہ رکھا ہے. جو ہماری خاطر روزہ رکھے گا وہ اپنے عادت کے تحت روزہ رکھے ہوئے ہیں, بچپن سے عادت چلی آ رہی, کیا کرے, مجبور ہیں. لہٰذا بہت سے لوگوں پر روزہ حرام ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں چھوڑتے. کچھ لوگوں پر روزہ حرام ہے نا. اگر روزہ صحت کے لیے مضر ہے, البتہ وہ ڈاکٹر وہ طبیب آپ کو بتائے جو واقعی روزے کا معتقد ہے, اسلام کا معتقد ہے, اسلام پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے پیشے میں مہارت بھی رکھتا ہے, وہ اگر آپ سے کہہ دیتا ہے کہ روزہ آپ کے لیے مضر ہے, نقصان دہ ہے, ظاہر سی بات ہے روزہ وہاں رکھنا حرام ہو جاتا ہے. روزہ باطل بھی ہے اور حرام بھی ہے. مگر بعد ارے نہیں بھائی, وہ سب کے ساتھ ہو جاتا ہے, بعد میں ہو نہیں پاتا, اچھا نہیں لگتا ہے, سب لوگ روزے سے رہیں اور ہم, اچھا نہیں لگتا ہے. کیا مطلب کیا آپ روزہ رکھ رہے تھے اپنے اچھا لگنے کے لیے؟ آپ تو روزہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں. تو جو انسان اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے نہیں بچاتا, جو انسان اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے, پروردگار کہتا ہے ہمیں اس کے روزے کی ضرورت. ہم کوئی محتاج چھوڑی روزے کے ہیں, روزہ تمہیں رکھوا رہے تھے متقی بنانے کے لیے, ورنہ کوئی اسٹاک ہمارے یہاں کم تھوڑی ہو گیا ہے کہ چلو تھوڑا اسٹاک گھٹ گیا ہے تو دن لوگوں کو جو ہے بھوکا رکھیں. لوڈ شیڈنگ جیسے ہوتی ہے ہم لوگوں کے یہاں بجلی کی کمی ہے, بجلی کو کٹ کر دیتے ہیں. اللہ کے یہاں کوئی اسٹاک میں کھانے کی کمی نہیں ہو گئی ہے کہ تم نہ کھاؤ تاکہ جو ہے وہ اسٹاک ہمارا بیلنس ہو جائے. ہم نے روزہ رکھوایا ہے تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے, تمہیں گناہوں سے بچانے کے لیے, تمہیں اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے, تمہارے اندر ایک مواصلات کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے, تمہیں انسانوں کے دکھ درد سے آشنا کرنے کے لیے, تمہیں قیامت کی یاد دلانے کے لیے ہم نے روزہ رکھوایا تھا, اور تم ہو صرف بھوکے ہی ہو. بس بھوک اور پیاس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. من لم تصم جوارحہ عن محارمی, جس کے اعضاء و جوارے میری جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا اس سے اپنے کو نہیں روکتے, فلا حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ من اجلی, اسے ضرورت نہیں کہ ہماری خاطر کھانا پینا چھوڑ دے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں, ما یصنع بالصیامہ اذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه, کیا کرے گا وہ انسان روزہ رکھ کر کے جو اپنے آنکھ کو, اپنے کان کو, اپنے اعضاء و جوارے کو, اپنی نگاہوں کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھتا. روزہ اگر ہے, روزے کا فائدہ اگر تمہیں چاہیے, تتقون کی منزل تک اگر پہنچنا ہے تمہیں, تو روزہ خواص رکھو. روزہ خواص کیا ہے؟ روزہ خواص یہ ہے اپنے تمام اعضاء و جوارے کو, تمام اعضاء و جوارے کو. ایک عورت کے پاس ایک یہ جو ہے نوکرانی تھی, کمیز جسے کہتے تھے اس زمانے میں, نوکرانی تھی, کمیز چوبیس گھنٹے کی ہوتی تھی, نوکرانی آزاد گھنٹے کی ہوتی تھی, ایک تہائی کمیز, ون تھرڈ کمیز, ایک نوکرانی تھی اس کے گھر میں. آج بھی وہی حال ہے, کل بھی وہی حال تھا کہ نوکر کو تو انسان سمجھنے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا, اس کے پاس پیسہ کم ہے تو گویا وہ انسانیت میں بھی کچھ کم ہے, وہ بھی کوئی جانور کی قسم میں ہے. تو عورت اپنی کنیز کو گالی دینے لگی, رمضان کا زمانہ تھا, رسول اللہ نے پلیٹ منگائی. تو یہ تربیت کا طریقہ ہے, تربیت ہمیشہ زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوتی ہے, ڈانٹنے لگے تم نے کیوں گالی دیا, ایک پلیٹ میں کھانا منگایا تھا, یہ جو ہے بڑی بھی بسم اللہ نوش فرمائیے. رسول اللہ مذاق کر رہے ہیں, رمضان ہے, اب ہم مسلمان ہیں, روزہ رکھے ہوئے ہیں, کھائیں گے کیسے, روزے سے تم ہو. ابھی جو تم اپنی کنیز کو گالی دے رہی تھی, ابھی تم اپنی کنیز کو گالی دے رہی تھی, یہ کیسا روزہ ہے جس روزے میں ایک مسلمان اپنے نوکر کو یا اپنے کسی بھی شخص کو, وہ انسان گالی دے اسے. بیوی فرماتی ہے, ما یصنع بصیامہ اذا لم یصن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ, کیا فائدہ ہے اسے اس روزے کا جس میں وہ اپنے آنکھ کان اور اعضاء و جوارح کو گناہ سے بچا نہ سکے. یہ روزے کی دوسری قسم تھی. اب آخری قسم, اس کے بعد آج کی گفتگو ختم, وہ ہے خاص الخاص. ایک عام روزہ, ایک خاص روزہ, ایک خاص الخاص. عام روزہ کیا تھا؟ یہ جو ہے مبتلا کے سوم جو 10 عدد بیان کیے گئے ہیں ان سے اپنے کو بچا لینا, 9 یا 10, اس سے محفوظ رکھ لینا, یہ عام روزہ ہو گیا. خاص روزہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے کو گناہوں سے بچا, ہر طرح کا. واقعی اگر یہ خاص روزے کا نمونہ ہم لوگ اس امریکہ میں پیش کر, ہم میں سے ہر کوئی اپنے آفس میں یہ نمونہ پیش کرنے, رمضان میں اگر رمضان سے پہلے خدا نہ خواستہ اگر کچھ تھوڑا سا کام میں وہ کام چوری کرتے تھے, تو کام چوری میں تو گناہ ہے نا, اس نے آپ کو ہائر کیا ہے 8 گھنٹے کے لیے, آپ ڈنڈی مار کر کے 6 گھنٹہ کام کریں, کام چوری ہے, یہ بھی گناہ ہے. اب رمضان جب آیا دیکھا یہ بھوکا ہے اور بڑی چستی سے کام کر رہا ہے, خیریت ہو رہے جی. رمضان آ گیا, روزے کی خاصیت یہ, ایک مہینہ اگر صرف اپنا یہ نمونہ ہم پیش کر دیں, جو خبیث ہیں جن کے ذہن خبیث ہیں ان کی بات میں نہیں کرتا ہوں, لیکن عام لوگوں کا اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ یہی ہو جائے گی. نہ ہمیں ٹیلی ویژن پہ تقریر کرنے کی ضرورت ہے, نہ میگزین چھاپنے کی ضرورت پڑے گی, نہ کتاب کی ضرورت پڑے گی. ہر مسلمان اپنے آفس میں, اپنے کالج میں, اپنی دکان پر, مارکیٹ میں ایک مبلغ اسلام, اور بہترین مبلغ. اب تیسرا مرحلہ جو آیا وہ خاص الخواص کا ہے. خاص الخواص یہ مرحلہ اسی وقت ممکن ہے جب دوسرے مرحلے سے ہم گزر چکے ہوں اور ایک اچھا خاصا عرصہ گزر گیا ہو دوسرے مرحلے پر عمل کرتے ہوئے. رفتہ رفتہ آدمی اس مرحلے پر بھی پہنچ سکتا ہے. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اس خاص خاص روزہ یہ ہے صیام القلب عن الفکر عن الفکر فی الاصام افضل من صیام البطن عن الطعام. تیسرا مرحلہ, پہلا مرحلہ ہے کھانے سے اپنے کو روکنا, دوسرا مرحلہ ہے گناہوں سے روکنا, تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ روزہ اگر ہو تو گناہ کے بارے میں سوچو بھی نہیں. کیونکہ پہلے انسان سوچتا ہے پھر عمل کر, کچھ سوچتے ہیں مگر گناہ کرتے ہیں. دل چاہا, ایک خیال آیا ذہن میں کہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے, مگر نہیں نہیں کرے گی, گناہ حرام ہے, ناجائز ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ خفا ہوتا ہے, چھوڑ دینا الگ بات ہے. لیکن ذہن میں منصوبے بن رہے ہیں, جب تک ذہن میں منصوبہ بن رہا ہے تب تک وہ حرام نہیں ہے, سزا نہیں ملے گی, جہنم میں نہیں جائیں گے جب تک وہ عمل میں نہ آ جائے. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ تیسرا روزہ یہ ہے جو خاص الخاص روزہ ہے, جنہیں بالکل قریب میں جگہ ملے گی, عام کرسی نہیں ملے گی, بہترین یہ جو ہے سوفا سیٹ پہ ان کو جو ہے بٹھالا جائے گا, جن کا جو ہے جنہیں کھانا جا کے لے کے نہیں آنا, جن کی خدمت میں کھانا لا کر کے پیش کیا جائے گا. خاص الخواص جو ہیں اللہ کے مہمان وہ ہیں جو اپنے دل میں بھی گناہوں کو جگہ نہیں دیتے. مولا فرماتے ہیں کہ دل کو فکر گناہ سے محفوظ رکھنا پیٹ کو کھانے سے محفوظ رکھنے سے بہتر ہے. دو منٹ آپ کا لوں گا, اگرچہ میرا وقت ختم ہو گیا, میں وقت کا پابند ہوں, صرف دو منٹ. حضرت عیسیٰ کی ایک حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, شاید میں نے 3-4 سال پہلے یہاں اس کو پیش بھی کیا ہے, لیکن میں نے بہت پیاری حدیث اسی سلسلے میں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اِنَّا مُوسَىٰ أَمَرَكُمْ أَلَّا تَزْنُوا, موسیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ دیکھو زنا مت کرنا, وَأَنَا آمُرُكُمْ أَلَّا تُحَدِّثُوا أَنفُسَكُمْ بِالزِّنَا, اور میں تمہیں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ گناہ کے بارے میں زنا کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. اس کے بعد فرق بیان کرتے ہیں فَإِنَّا مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا كَمَنْ أَوْقَدَ نَارًا فِي دَارٍ مُذَوَّقٍ فَأَفْسَدَ الدُّخَانُ تَذَاوِيقَهُ وَإِنْ لَمْ يُحْرَقِ الْبَيْتَ. ایک انسان وہ ہے جو گناہ کے بارے میں سوچتا ہے, گناہ کر بھی ڈالتا ہے. اس کی مثال ہے جو گھر میں آگ لگا دے اور گھر جل کر کے خاکستر ہو جائے. لیکن وہ انسان جو گناہ کرتا تو نہیں ہے مگر گناہ کے بارے میں سوچتا ہے, اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو ایک ایسے گھر میں جو اچھی طرح سے آراستہ ہے, بہترین جو ہے ڈیکوریشن ہو چکا ہے, بہترین یہ جو ہے ڈیکوریٹڈ گھر کے اندر آگ جلاتا ہے, تسلے میں رکھ کر کے آگ جلاتا ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, گھر جلے گا نہیں کیونکہ آگ کہاں جل رہی ہے, تسلے کے اندر آگ جل رہی ہے, نتیجے میں گھر نہیں جلے گا لیکن جو دھواں اٹھے گا سارا ڈیکوریشن جو ہے سیاہ ہو جائے. اسی طرح سے اگر گناہ کر لیا تو گویا گھر کو جلا دیا, اگر گناہ نہ کیا فقط گناہ کا منصوبہ بنایا, فقط گناہ کے بارے میں سوچا ہے, پلاننگ کی ہے, ذہن میں گناہ کو جگہ دے دیا ہے, تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈیکوریٹڈ گھر کے اندر آگ جلائیں اور دھواں سارے ڈیکوریشن کو تباہ کر, گھر تو بچ گیا ہے, ایمان تو ہے, ایمان بچا ہے مگر آلودہ ہو چکا ہے, دھوئیں نے گناہ کے دھوئیں نے اسے تباہ کر جلایا نہیں ہے. بس یہیں پر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سب سے پہلے تو عام روزے کی توفیق عنایت فرمائے, عام روزے کے بعد خاص روزے کے اللہ ہمیں توفیق دے, ہمارے سارے اعضاء و جوارح گناہ سے محفوظ رہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ اللہ ہمیں اس مرحلے پر پہنچا دے, اس منزل پر پہنچا دے کہ اگلا جب ماہ رمضان آئے تو ہم خاص الخاص روزہ رکھیں, یعنی ہمارا دل ہمارا دماغ بھی گناہوں سے پاک اور پاکیزہ رہے. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء قابلہ عنایت فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم عجل فی فلج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره.